السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر رواں ماہ دورہ امریکہ کے دوران 22 جولائی کو صدر ٹرمپ سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کریں گے. وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے بعد ملک میں استحکام آئے گا, اور دیگر بین الاقوامی مالیاتی ادارے بھی پاکستان کو بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے امدادی رقوم دیں گے. تربیلا جھیل میں ایک روز قبل کشتی الٹنے کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش جمعرات کو دوسرے روز بھی جاری رہی. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحوں کے تحفظ کے لیے خصوصی پولیس قائم فورس قائم کی گئی ہے. پاکستان کے شعراء آفاق ملی نق میں دل دل پاکستان کے خالق اور اردو اور پنجابی ادب کے شاعر نثار ناسک راولپنڈی میں انتقال کر گئے ہیں. بھارت کی انڈین نیشنل کانگریس کے صدر راہل گاندھی حالیہ انتخابات میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پارٹی صدارت سے مستعفی ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ارکان نے کابل میں 1 جولائی کو ہونے والے دہشت گرد حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے, اور افغانستان میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ افغانیوں کو آئندہ مہینے طالبان کے ساتھ ایک سیاسی سمجھوتے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ منگل کی رات لیبیا کے دارالحکومت کے باہر واقع تارکین وطن کے ایک حراستی مرکز پر ہونے والے جس فضائی حملے میں کم از کم 44 افراد ہلاک اور 130 زخمی ہو گئے تھے وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. ایران نے کہا ہے کہ وہ پابندیاں ہٹانے کے عوض امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر غور کر سکتا ہے, اور امریکہ میں آج یوم آزادی منایا جا رہا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر رواں ماہ دورہ امریکہ کے دوران 22 جولائی کو صدر ٹرمپ سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کریں گے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اس بات کا اعلان جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کیا. دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے وزیراعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے بارے میں باضابطہ طور پر کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے. وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے بعد ملک میں استحکام آئے گا, اور دیگر بین الاقوامی مالیاتی ادارے بھی پاکستان کو بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے امدادی رقوم دیں گے. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کے مالیاتی پیکج کی منظوری دے دی ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. تربیلا جھیل میں ایک روز قبل کشتی الٹنے کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش جمعرات کو دوسرے روز بھی جاری رہی. حکام کا کہنا ہے کہ پانی کے تیز بہاؤ کے باعث امدادی کاروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. امدادی کارکن ڈوبنے والی کشتی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لاپتہ ہونے والے زیادہ تر افراد کی لاشیں کشتی کے نیچے ہی پھنسی ہوئی ہیں. اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحوں کے تحفظ کے لیے خصوصی پولیس فورس قائم کی گئی ہے. ٹورزم پولیس پاکستانی کشمیر کے بڑے داخلی راستوں پر سیاحوں کی شناخت کے علاوہ انہیں سیاحتی مقامات کی سیر کے بارے میں رہنمائی بھی مہیا کرے گی. پاکستان کے شعراء آفاق ملی نق میں دل دل پاکستان کے خالق اور اردو اور پنجابی ادب کے شاعر نثار ناسک راولپنڈی میں انتقال کر گئے ہیں. 73 سالہ نثار ناسک کچھ عرصے سے جزوی طور پر بینائی سے محروم اور خصوصی مرض میں مبتلا تھے. نثار ناسک ساری زندگی ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے, اور انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی گانے لکھے. وہ 2 کتابوں چھوٹی سمت کا مسافر اور دل دل پاکستان کے مصنف بھی تھے. ادب کے شعبے میں ان کی خدمات پر پی ٹی وی نے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا تھا. بھارت کی انڈین نیشنل کانگریس کے صدر راہل گاندھی حالیہ انتخابات میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پارٹی صدارت سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ راہل گاندھی نے ٹویٹر پر اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے بہتر مستقبل کے لیے احتساب بہت ضروری ہے۔ بھارت میں حال ہی میں منعقد ہونے والے لوک سبھا کے مرحلہ وار انتخابات میں کانگریس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کے بعد سیاسی حلقے کانگریس کی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اپنے استعفے میں راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ شکست پر کسی کو مرد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے اور میں خود بھی بطور صدر اس کا ذمہ دار ہوں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے کابل میں 1 جولائی کو ہونے والے دہشت گرد حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، جس میں کم از کم 35 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے تھے اور جس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی تھی۔ ارکان سلامتی کونسل نے متاثرہ خاندانوں اور حکومت افغانستان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ملکوں کو اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اور دوسرے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے دنیا کے امن و سلامتی کو درپیش دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جنگ کرنی چاہیے۔ افغانستان میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ افغانیوں کو آئندہ مہینے طالبان کے ساتھ ایک سیاسی سمجھوتے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سفیر جان بیس بدھ کے روز کابل میں امریکی سفارت خانے میں امریکی یوم آزادی کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ چند مہینوں میں ایک سیاسی سمجھوتے اور ایک نیا لیڈر چننے کے مواقع سامنے آئیں گے اور افغانیوں کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانی یکجا ہو کر یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ اس اثنا میں امریکی عہدیداروں اور طالبان کے درمیان جمعرات کے روز بات چیت جاری ہے۔ افغان صدارتی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ افغانیوں کے درمیان 7 اور 8 جولائی کو ہونے والی دو روزہ بات چیت میں افغان حکومت کے 64 عہدیدار شرکت کریں گے۔ نائب ترجمان سمیم عارف کا کہنا تھا کہ یہ عہدیدار حکومت کی نمائندگی نہیں کریں گے بلکہ وہ ذاتی حیثیت میں شریک ہوں گے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ منگل کی رات گئے لیبیا کے دارالحکومت کے باہر واقع تارکین وطن کے ایک حراستی مرکز پر ہونے والے جس فضائی حملے میں کم از کم 44 افراد ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہوئے تھے وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی ہنگامی صورتحال سے متعلق رابطہ کار ڈاکٹر حسین یونس حسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کا تعلق کئی افریقی ملکوں سے ہے، جن میں اریٹریا، صومالیہ، سوڈان اور موریتانیا شامل ہیں۔ ترالبلس کے حکام اس حملے کا ذمہ دار خلیفہ حفتر کی وفادار فوج کو گردانتے ہیں، جو مشرقی لیبیا میں فوج کی قیادت کرنے والا اہانی شخص ہے۔ کئی ماہ تک لیبیا کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت دارالحکومت کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے حفتر کی لیبیائی قومی فوج سے نبرد آزما ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے تارکین وطن اور افریقی یونین نے ان فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ پابندیاں ہٹانے کے عوض امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ راہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے بھی مذاکرات کی مشروط منظوری دے دی ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رسان ایجنسی ایرنا کے مطابق ایران کے وزیر برائے انٹیلیجنس محمود علاوی نے تصدیق کی ہے کہ راہبر اعلی نے پابندیاں ہٹائے جانے کی صورت میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ امریکہ میں آج یوم آزادی بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل ہے اور آتش بازی کے مظاہروں کے علاوہ دوست اور احباب مل کر تقریبات منعقد کر رہے ہیں اور اس مرتبہ کی خاص بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ ایک غیر روایتی خطاب بھی کر رہے ہیں۔ اس سال ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکی فوج کی طاقت کو نمایاں کرنے کے لیے تقریب سیلوٹ ٹو امریکہ ترتیب دی جائے گی۔ امریکی فوج کی اعلی ترین قیادت اور دیگر اہلکار صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ محکمہ دفاع نے بدھ کے روز اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قائم مقام وزیر دفاع مارک ایسپر اور ملک کے اعلی ترین فوجی اہلکار چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل جوزف ڈینفرڈ نے جمعرات کی تقریبات میں شرکت کی صدر کی دعوت قبول کر لی ہے۔ امریکہ کی عدالت نے حکومت کو میکسیکو سے منسلک سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے مختصر رقم استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ ضمن میں ٹرمپ انتظامیہ کی اپیل بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے رواں سال کانگریس کی منظوری کے بغیر جنوبی سرحد پر منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے دیوار تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس ضمن میں صدر نے 2.5 ارب ڈالر کی رقم منظور کروائی تھی۔ اور سوڈان میں احتجاجی لیڈروں کا اتحاد حکمران فوجی جنرلز کے ساتھ براہ راست بات چیت دوبارہ شروع کر رہا ہے، جس میں ایک نئی گورننگ باڈی کے قیام کا فیصلہ کیا جائے گا جو نئے انتخابات کی راہ ہموار کرے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر رواں دورہ امریکہ کے دوران 22 جولائی کو صدر ٹرمپ سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی باضابطہ ملاقات ہوگی جو ایک ایسے وقت میں ہوگی جب افغان امن عمل کی کوششیں ایک نہایت اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس تناظر میں تجزیہ کار وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کو نہایت اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد جلیل۔
پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کا اعلان جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کیا۔ دوسری طرف ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے بارے میں باضابطہ طور پر کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا،
At the invitation of US President Donald Trump, Prime Minister Imran Khan will visit Washington DC.
سفارتی چینل سے اس دورے کا ایجنڈا طے کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ سے پہلے اس بارے میں تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ اس دورے کا محور دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے پر مرکوز ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خصوصی معاون نعیم الحق نے کہا ہے کہ افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے طالبان رہنما بہت جلد وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق نعیم الحق کے بقول افغان حکومت نے بھی طالبان کے دورے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی طرف سے طالبان کے دورے پاکستان سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا کہ وہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغان امن عمل کو آگے بڑھانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، پاکستان نے افغان امن عمل میں مثبت کردار ادا کیا ہے جسے امریکہ بھی تسلیم کرتا ہے، اور ان کے بقول صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ہونے والی ملاقات کا محور بھی افغانستان کا معاملہ ہی ہوگا۔
آئندہ بھی جو کوآپریشن ان کو ضرورت ہوگی وہ افغانستانی کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ان سے بات چیت کریں گے، اپنے کنسرن بتائیں گے اور آئندہ کس طرح سے جانا ہے، کس قسم کی ہیلپ پاکستان کر سکتا ہے، تو وہ افغانستانی کا ایشو ہوگا۔ اس میں وہ چاہیں گے کہ کوآپریشن اس طرح ہو کہ وڈرال مکمل ہو جائے اور اس کے بعد سسٹم کولیپس نہ کرے کابل کا، اگر امریکن چلے جاتے ہیں یا امریکن صرف کمیونیکیشن نیٹورک افغانستان میں رکھتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا۔
وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کا اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان ظلم خلیلزاد اور طالبان نمائندوں کے درمیان مذاکراتی عمل ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور چند روز میں افغان دڑوں کے مابین بھی مذاکرات دوحہ میں شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف امریکہ نے پاکستان میں سرگرم کالعدم شدت پسند تنظیم بلوچستان لیبریشن آرمی کو عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کی طرف سے پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر قرض کی منظوری دی گئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے بعد ملک میں استحکام آئے گا اور دیگر بین الاقوامی مالیاتی ادارے بھی پاکستان کو بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے امدادی رقوم دیں گے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کے مالیاتی پیکج کی منظوری دے دی ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کے اعلان کے بعد اسلام آباد میں وزیر مملکت حماد اظہر اور چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے 6 ارب ڈالر کی منظوری دی ہے، جبکہ اس کے بورڈ کے کسی رکن نے پیکج کی مخالفت نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس 3 سالہ پروگرام کے ذریعے پاکستان کو سالانہ 2 ارب ڈالر ملیں گے۔ مشیر خزانہ نے بتایا کہ آئی ایم ایف کی جانب سے فراہم کردہ اس قرض پر تقریباً 3% سود ادا کرنا ہوگا، جبکہ اس کی واپسی 10 سال میں کی جائے گی۔
آئی ایم ایف کا فیصلہ جو ہے وہ اس انداز میں بہت اہم ہے کہ دنیا کی جو بین الاقوامی جو قوتیں ہیں اور جو بڑے ادارے ہیں وہ اس سے مطمئن ہوں گے جان کر کہ پاکستان کو ایک شو آف سپورٹ ملی ہے ایک ایسے ادارے سے جس کا بنیادی مقصد اپنی ممبر اسٹیٹس کو اس وقت مدد کرنا ہے جب ان کو ضرورت ہو۔
عبدالحفیظ شیخ نے بتایا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے بھی 6 ارب ڈالر سے زائد کی رقم ملنے کی امید ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ نجکاری سے متعلق آئی ایم ایف کی کوئی شرائط نہیں ہے اور یہ کہ حکومت خود فیصلہ کرے گی کون سے حکومتی ادارے ریاست بہتر چلا سکتی ہے یا پھر ان کی نجکاری کی جائے۔ عبدالحفیظ شیخ نے ایف بی آر کی جانب سے متعارف کردہ امنیسٹی اسکیم کو تاریخ کی کامیاب اسکیم قرار دیتے ہوئے بتایا کہ اس سے 1,37,000 لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، جس سے 70 ارب روپے ٹیکس کی مد میں حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کے ذریعے 3,000 ارب روپے سے زائد کے اثاثے ظاہر کیے گئے ہیں اور اسکیم سے مستفید ہونے والے 1,00,000 سے زائد افراد ٹیکس نیٹ میں شامل ہوئے ہیں۔
1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ جو پہلے کبھی ٹیکس کے نظام میں تھے ہی نہیں وہ آئے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح سے اس اسکیم کو ایک منفرد حیثیت مل جاتی ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آگے بڑھیں اور آئندہ کے لیے ایف بی آر کے نظام کو درست کریں۔
ماہر معیشت اور سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام دیر آیت درست آیت کے مصداق ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام سے معاشی بے چینی اور بے یقینی دور ہوگی اور سرمایہ کار آگے بڑھے گا،
لوگوں کو اعتماد ہوگا حکومت کے فیصلوں پر اور اس کی پالیسیز کے اوپر، جو کہ ایک طرح سے اس پروگرام کے اندر ان کا اعلان ہو چکا ہے۔ مطلب ان کی یہ بڑی بڑی پالیسیوں کا اعلان ہو چکا ہے کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ کیسے کم کریں گے، یا ہم الیکٹریسٹی اور گیس کی پرائسز کو کس طریقے سے کریں گے، پرائیویٹائزیشن کے متعلق کیا خیال ہے۔
ڈاکٹر وقار مسعود نے کہا کہ 2 سال کے معاشی عدم استحکام کے بعد ایک ہماگیر معاشی پلان لوگوں کے سامنے ہوگا کہ معیشت کس سمت جائے گی۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو بین الاقوامی منشیات نیٹ ورک کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف آڈیو ویڈیو تمام ثبوت موجود ہیں جو عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل عارف کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران وزیر برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی نے کہا کہ منشیات کی وجہ سے پاکستان کا وقار خراب ہوا۔ جب حکمران اور ایمانوں میں بیٹھنے والے خود ہی ان کاموں میں ملوث ہوں تو قوموں کی عزتوں کا جنازہ اٹھتا ہے۔ منشیات کا گھناؤنا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ پورے پاکستان میں بڑے مگرمچھوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ نئے پاکستان میں ہم ان لوگوں کو مثال بنائیں گے۔ تمام ثبوت کورٹ آف لا میں پیش کیے جائیں گے۔ کوئی قانون سے بالا تر نہیں۔ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ اگر اس میں ملوث تمام افراد کے نام دے دیے جائیں تو ان کی جانوں کی ضمانت کون دے گا؟
آج یہ تمام لوگ جو اکٹھے ہو کے صرف رانا ثناء اللہ صاحب کو پروموٹ کرنے چلے ہیں، تو آج میسج ان کے لیے ہے کہ اس سے آگے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں قوم کے سامنے آئیں گی، اب کوئی نہیں بچے گا انشاءاللہ۔
شہریار افریدی نے کہا کہ فیصل آباد سے ایک ملزم گرفتار کیا گیا، جس کی لیڈ پر رانا ثناء اللہ کی گاڑی کو 3 ہفتوں تک مانیٹر کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ سے نکلی ہیروئن فیصل آباد سے لاہور اور پھر بیرون ملک جانا تھی۔ رانا ثناء اللہ سے متعلق ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں جنہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
تمام ثبوت جو ثبوت ہے ہمارے پاس وہ انشاءاللہ انٹیکٹ ہیں، اور وہ تمام چیزیں پیش کی جائیں گی، گاڑی کی موومنٹ، گاڑی کے نمبر پلیٹس۔ 3 دفعہ ان کے ساتھ فیملی ممبرز تھے، فیمیل، نہیں روکا گیا۔ سلام ہے ان پوری ان کی فورس کو کہ انہوں نے فیملی اور ہمارے جو نارمز اینڈ ویلیوز کو سامنے رکھے کہ فیمیل ہے، نہیں ابھی ہاتھ ڈالنا۔
ڈی جی این ایف میجر جنرل عارف نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ جو لوگ بھی منشیات میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوگی، فی الحال کچھ چیزیں ہم نہیں بتا سکتے۔
یہ کوئی فلم نہیں بن رہی ہے جہاں پہ ہم کیمرے لے کر کھڑے ہو جائیں، دیز آر انف پروف، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں پیچھے ہٹ جائیں، جی ری ٹیک کریں، دوبارہ فلم بن رہی ہے۔ یہ فلم نہیں ہے، اٹس اے لائف سچویشن، اٹ از اے وار سچویشن، جہاں پہ ان کے گارڈ ہیں، ہمارے لوگ ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل ان مانر سم ویئر ان وار آپ کہیں جی ٹھہر جائیں، ذرا دوبارہ ری ٹیک کر رہے ہیں؟ اینی ون، خالد، طارق، قاسم، پلیز جی بریف کیس دوبارہ پکڑیے، میں نے فلم بنانی ہے، آپ ذرا بیٹھ جائیں، میں نے فلم بنانی ہے، اٹس اے وار سچویشن۔
مسلم لیگ نون کی عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو وزیر اعظم عمران خان کے امام پر ذاتی دشمنی سمجھ کر گرفتار کیا گیا۔
منشیات فروشوں کے رابطے کس سے ہیں؟ منشیات جو ہے وہ بنی گالا میں کہاں سے آتی جاتی ہے، اور ان کے شہد جو ہے وہ گاڑیوں میں سے کیسے پکڑے جاتے ہیں، یہ پورے پاکستان نے دیکھا ہوا ہے۔ ہماری پارٹی میں نہ کوئی منشیات فروش ہے اور نہ کوئی منشیات استعمال کرتا ہے۔ یہ جو استعمال کرتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ منشیات جو ہے اس کے رابطے کون سے ہوتے ہیں اور کہاں سے رابطے شروع کیے جاتے ہیں۔
رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے مختلف اخبارات میں کالم نگار اور تجزیہ کار اسے سیاسی گرفتاری قرار دے رہے ہیں، تاہم حکومت اس گرفتاری کے حوالے سے مصر ہے کہ رانا ثناء اللہ منشا اسمگلنگ میں براہ راست ملوث ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
امریکہ بھر میں آج یوم آزادی کی تقاریب منعقد ہو رہی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں اس سال نئی تقریب کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ایک الگ خصوصی تقریب میں خطاب کریں گے۔ بعض حلقے اس تقریب پر اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ ان کے خیال کے مطابق صدر ٹرمپ اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں معمول کی تقریبات کے علاوہ اس بار صدر ٹرمپ بھی ایک خصوصی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ وہ اس موقع پر خطاب کریں گے۔ اسی شام فضائی مظاہرہ ہوگا اور ٹینکوں اور دیگر آلات حرب کی بھی نمائش ہوگی۔ عام طور سے یوم آزادی کی تقاریب کا انداز غیر سیاسی ہوتا ہے، مگر صدر کی شمولیت کے بعد بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یوم آزادی کی تقریب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی نمائندہ ایلانور ہومز نورٹن کا کہنا ہے،
What we're about to see is an all-day partisan political extravaganza featuring Donald Trump paid for by the American taxpayers۔
ہومز نورٹن کہہ رہی ہیں کہ ہم آج کے دن جو کچھ دیکھنے جا رہے ہیں اس کا انداز سیاسی اور یک جماعتی ہوگا، جس میں صدر ٹرمپ کی شخصیت اجاگر ہوگی۔ اس کے سارے اخراجات امریکی عوام کے ٹیکسوں سے ادا ہوں گے۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ ملک کا صدر 4 جولائی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ کانگریس کی رکن ہوم نورٹن کا کہنا ہے کہ شہری انتظامیہ کو امید ہے کہ ٹینکوں کی آمد کی وجہ سے شہر کی سڑکوں کو جو نقصان پہنچے گا ان کی مرمت کے لیے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ یوم آزادی کی ان تقریبات میں روایتی طور پر فوجی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا، اور اسی لیے ناقدین کا اعتراض ہے کہ صدر ٹرمپ فوج کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں آج 4 جولائی کا یہ سالانہ جشن سن 1776 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے حوالے سے امریکہ کے اعلان آزادی کا غماز ہے۔ اس دن روایتی طور پر ملک بھر سے لاکھوں لوگ واشنگٹن کے نیشنل مال پر منعقد ہونے والے جشن میں شریک ہوتے ہیں، جس میں محفل موسیقی اور آتش بازی شامل ہوتی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز۔
سمعین، یہاں امریکہ میں یوم آزادی یعنی 4 جولائی کی تقریبات میں جنگی ٹینک، بختر بند گاڑیاں یا فضا میں پرواز کرنے والے لڑاکا جیٹ طیارے نظر نہیں آتے، اور نہ ہی اس موقع پر کوئی صدارتی تقریر ہوتی ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ ایک ایسے جشن کے بارے میں پرعزم ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکی فوج کو توقیر دینا چاہتے ہیں۔ نکتہ چینی کرنے والے ان کو ایک ایسی تعطیل کو سیاسی رنگ دینے کا الزام عائد کر رہے ہیں جو روایتی طور پر امریکہ میں ہر ایک کو متحد کرتی تھی۔ کچھ لوگ صدر کو دیکھنے کے اس موقع کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ کینسس سے آئے ہوئے ایک سیاح جان ویگل ان میں سے ایک ہیں۔
I think it's he's a president and he has the obligation to talk to the people and if that's what he wants to do and if he wants to do it on the steps,
میرا خیال ہے کہ وہ صدر ہیں اور ان پر لوگوں سے بات کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں اور وہ لنکن میموریل کی سیڑھیوں سے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ سمن صدر ٹرمپ واضح طور پر پیرس میں ہونے والی قومی دن کی اس پریڈ سے متاثر ہیں جس میں انہوں نے سن 2017 میں شرکت کی تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن میں ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جاپان میں G20 کے اجلاس کے دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے انہیں ماسکو کے سرخ چوک میں جنگ عظیم دوم میں فتح کی پریڈ میں شرکت کی دعوت دی تھی جو 2020 میں ہوگی۔ پوتن کے مشیر یوری نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے اس تجویز میں بہت دلچسپی لی ہے۔
We have invited the President of the United States to visit us for the 75th anniversary of the
وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ریاست متحدہ امریکہ کے صدر کو جنگ عظیم دوم کی فتح کی آئندہ برس 9 مئی کو ہونے والی 75th اینیورسری میں شرکت کی دعوت دی ہے، اور امریکہ کے صدر نے اس پر انتہائی مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کچھ امریکی عوام ان ملٹری شوز کے امریکی ٹیکس دہندگان پہ پڑنے والے اخراجات پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور وہ فوجی طاقت کے مظاہرے کے لیے ٹرمپ کے انتخاب سے خوش نہیں ہیں۔ مخالفین نے نیشنل مال پر ایک دیو قامت بیبی ٹرمپ بلون لانے کی اجازت حاصل کی ہے جو اسی طرح کا ہے جیسا صدر کے لندن کے دورے کے مظاہروں میں لایا گیا تھا۔ اس کا امکان ہے کہ واشنگٹن میں آنے والے سیاحوں کو توقع سے زیادہ تفریح کا موقع ملے گا۔ میزوری سے آنے والے ایک اور سیاح جیسن بیلٹ کہتے ہیں،
We're here on a 3-week road trip from Kansas City, Missouri. Just we come up here for 4th of July, see the fireworks.
ان کا کہنا ہے کہ ہم میزوری کے شہر کینساس سٹی سے 3 ہفتے کے روڈ ٹرپ پر یہاں آئے ہیں۔ اس بار ہم یہاں 4 جولائی کی آتش بازی کا تماشا دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں۔ سمن، واشنگٹن میں 4 جولائی کو ہونے والا آتش بازی کا مظاہرہ امریکہ میں سب سے زیادہ قابل دید مظاہرہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ اس سال یہ مظاہرہ ہمیشہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ بڑا ہوگا۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے یوم آزادی پر آج لگ بھگ 5 کروڑ امریکی سفر کر رہے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 4% زیادہ تعداد ہے اور ایک نیا ریکارڈ ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیتی۔
اس سال 4 جولائی کی تعطیل جمعرات کو پڑی ہے، اور بہت سے امریکی جمعے کو چھٹی کریں گے تاکہ طویل ویک اینڈ کا لطف لے سکیں۔ کچھ لوگوں نے اس ہفتے کے شروع میں ہی سفر شروع کر دیا تھا تاکہ بدترین ٹریفک سے بچ سکیں، لیکن بدھ کو ملک بھر میں شاہراہیں گاڑیوں سے بھری رہیں۔ نیو جرسی کی ایک مصروف شاہراہ پر کوڑے کا ایک ٹرک الٹ گیا، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہوا اور نیو یارک سے باہر جانے والوں کا سفر بھیانک خواب جیسا بن گیا۔ اسی طرح ایک ٹرک ہیوسٹن کے ایک پل کے ایک طرف الٹ گیا۔ امریکن آٹوموبیل ایسوسی ایشن کے مطابق 4,41,00,000 افراد شاہراہوں پر سفر کریں گے. گزشتہ سال کے مقابلے میں پیٹرول کی کم قیمتوں نے یہ سفر آسان بنا دیا ہے. آنے والے اتوار کو آج سے بھی زیادہ لوگوں کے سفر کرنے کا امکان ہے کیونکہ بیشتر لوگ پیر کو اپنے کام کے معمول پر واپس آ جائیں گے. واشنگٹن ڈی سی کا رونلڈ ریگن نیشنل ایئرپورٹ بدھ کو پر ہجوم تھا اور مسافر سیکیورٹی کی قطاروں میں انتظار کرتے نظر آئے. دوسری جانب بے شمار لوگ دارالحکومت پہنچے ہیں تاکہ یوم آزادی کی تقریبات میں شریک ہو سکیں، جن کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سے زیادہ یادگار ثابت ہوں گی. لیکن اضافی ترغیبات کا مطلب ہے واشنگٹن کے مقبول مقامات کے اطراف اضافی سیکیورٹی. جو لوگ پہلے یہاں آتے رہے ہیں انہیں فرق محسوس ہو رہا ہے. ریاست میزوری کے کینساس سٹی سے آنے والے سیاح جیسن بیلرڈ نے کہا، میں بہت زیادہ سیکیورٹی دیکھ رہا ہوں، یا آرلنگٹن کے فوجی قبرستان جیسا لگ رہا ہے جہاں ہم آج صبح گئے تھے. میرا مطلب ہے کہ ہر طرف پولیس موجود ہے اور گشت کر رہی ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے، ویسا نہیں ہے جیسی آزادی جو مجھے یاد ہے کہ پہلے تھی. یہ تھے ایک سیاح جیسن بیلرڈ کے الفاظ. یوم آزادی کی تقریبات کے لیے بڑے ہجوم جہاں جمع ہوتے ہیں اس نیشنل مال کے اطراف بلا شبہ نقل و حرکت کی ویسی آزادی نہیں ہے جیسی معمول کے مطابق ہوتی ہے. ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو سے آئے سیاح ایلکس ولیمز اور ہالی راس نے کہا، ہر طرف دروازے ہیں، رکاوٹیں ہیں، سب کچھ. تو ہاں، ہر شخص ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب کہاں سے گزر کے جانا ہے. یہ تھے سیاحوں کے الفاظ. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹریفک کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے اور پولیس کی موجودگی سے انہیں تحفظ کا احساس ہو رہا ہے اور وہ آزادی کے ساتھ تعطیل کا لطف اٹھائیں گے. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں پولیس حکام نے پشتون تحفظ تحریک کے ایک رہنما کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے. ان پر ایک اہلکار کو ہلاک اور 2 کو زخمی کرنے کا الزام ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بن میں پولیس حکام نے پشتون تحفظ تحریک کے ایک اہم رہنما کو 2 ساتھیوں سمیت ایک اہلکار کو ہلاک کرنے اور 2 کو زخمی ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. بنو کے علاقائی پولیس افسر ڈپٹی انسپکٹر جنرل عبداللہ خان اور ضلع پولیس آفیسر یاسر آفریدی نے جمعرات کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے سلسلے میں پولیس پارٹی نے ٹاؤن شپ میں واقع ایک گھر پر ان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا. چھاپے کے دوران ان رہنماؤں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، جس سے ان کے بقول انسپکٹر ظہیر ہلاک اور 2 اہلکار زخمی ہو گئے. پولیس عہدیداروں نے کہا کہ گھر سے پشتون تحفظ تحریک کی 3 رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس افسران نے بتایا کہ مذکورہ رہنماؤں نے پابندی کے باوجود جلسے کیے اور حکومتی اداروں کے خلاف شرنگیز تقاریر کی. گرفتار افراد میں سے ان کے بقول ایک کے خلاف پہلے سے مقدمات درج تھے اور وہ حکام کے بقول 5 مختلف کیسز میں پہلے سے پولیس کو مطلوب تھا. پولیس حکام نے ملزمان سے 2 عدد پستول برامد کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ اس واقعے کی باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے. اس واقعے کے بارے میں پشتون تحفظ تحریک کی جانب سے باقاعدہ طور پر کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. تاہم سماجی رابطے کے ویب سائٹس پر پشتون تحفظ تحریک کے رہنما پولیس الزامات کی تردید کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہنی پشتون کو علی وزیر اور محسن داوڑ کی گرفتاری کے خلاف کامیاب احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے جھوٹے مقدمات میں پھنسوا دیا گیا ہے. علی وزیر اور محسن داوڑ سمیت پی ٹی ایم کے 30 سے زائد افراد پچھلے 26 مئی کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتاخیل کے علاقے خڑ کمر میں ہونے والے جڑپ کے بعد گرفتار اور مختلف جیلوں میں قید کر لیے گئے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اس سال فروری میں یورپی پارلیمنٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایک تاریخی نوعیت کی سماعت کا انعقاد کیا تھا، جس میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ایک ایسی ماہر نے بھی شرکت کی جو عالمی ادارے کے انسانی حقوق کے کمشنر کی گزشتہ برس 14 جون کو جاری کی جانے والی اس رپورٹ کی تیاری میں شامل تھیں، جس میں گلگت بلتستان سمیت کشمیر کے پورے خطے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ ہماری ساتھی شہناز عزیز نے یورپی پارلیمنٹ کے برطانوی رکن سجاد حیدر کریم سے کشمیر کے متنازعہ خطے کے بارے میں یورپی پارلیمنٹ کے موقف پر بات کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو۔
یورپی پارلیمنٹ میں آپ لوگوں کا موقف کیا ہے جب آپ بھارتی کشمیر کے ایشو کو دیکھتے ہیں؟ تو
ہماری یورپین یونین اور خاص طور پر یورپین پارلیمنٹ اور یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس، اس کا جو رویہ ہے اس میں کچھ تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے، اور اس میں جو انڈیا کا ٹوٹل زیرو ٹالرنس کا ایشو جو ہے، جو ان ٹرمز آف ڈیفینیشن آف واٹ ٹیررزم از، اس میں ظاہر بات ہے ای یو ٹیررزم کے بارے تو بالکل زیرو ٹالرنس کی پوزیشن رکھتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے ڈیولپمنٹ ٹیکنگ پلیس ہیئر کہ یہ جو کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے، جو ہیومن رائٹس ابیوسز ہو رہی ہیں، دے کین ناٹ بی اے جسٹیفائڈ ری ایکشن۔ سو ایون اف ون ایکسیپٹس کہ جو ایکشنز وہاں کچھ ملیٹنٹس بھی کر رہے ہیں، کچھ ویسے بھی ایکشنز ہو رہی ہیں انڈیویجول طور پر بھی ہو رہی ہیں، even if one defines them as terrorism, kya jo reaction state kar raha hai, is that justified? Aur isme jo hai India ki jo position aur EU ki position mein main mazid dekh raha hu ki distance emerge ho raha hai. Abhi most recent developments jo hai na, main unki baat
karta hu. Acha acha
ji. Maybe the last 4-5 months mein jo hai na, mujhe ye ek cheez nazar aa rahi hai.
Zahir hai ki Kashmir ek mutanaza ilaqa hai. کس وجہ سے یورپ اور ہمیں یونائیٹڈ نیشنز کے موقف میں فرق نظر آتا ہے؟ کیونکہ وہی یورپی لیڈر یونائیٹڈ نیشنز میں بھی تو ہیں، وہاں پر کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے اس کو، جو کہ دراصل جگہ ہے جہاں اسے حل کیا جا سکتا ہے؟
One has to look very closely at the details, جو بیانات ایشو ہوتے ہیں ان کے ڈیٹیلز کو بڑی بریکی سے آپ جب ایگزامن کرتے ہیں، دین یو سی سلائٹ انڈیکیشنز۔ باقی جو بات رہے گی یونائٹڈ نیشنز کی، جی وہاں یورپین لیڈران جو ہیں وہ کبھی بھی اس معاملے کو سامنے لے کر نہیں آئیں گے۔
جی
ویری سمپل اسٹیٹمنٹ آئی کین گیو یو اینڈ ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ کہ یہ نہیں ہوگا۔
جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہیں انسانی حقوق کی، تو ان پر تو آواز ہر ملک ہی اٹھا سکتا ہے، جیسے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ میانمار کے معاملے میں برما کے خلاف تمام دنیا نے آواز اٹھائی۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اتنا گہرا اور شدید نہیں ہے ابھی؟
نہیں، مجھے تو معاملہ ایکچولی کچھ اور لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ دا پولیٹیکل ول از سمپلی ناٹ دیئر ایٹ این انٹرنیشنل لیول۔ جو میانمار کا مسئلہ ہے وہ ایکچولی تقریباً اٹ ہیز بین دیئر فار دا لاسٹ 200 ایئرز۔ تو جو وہاں ابھی ان دا ریسنٹ پچھلے 4-5 سال میں جو ہائی لائٹ ہوا ہے، یہ تو بہت پرانا مسئلہ چل رہا ہے وہاں۔ سو وائی از اٹ بینگ ہائی لائٹڈ ناؤ ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم از دا کوسچن، اینڈ دا سمپل آنسر از بیکاز آف دا ڈیولپنگ پولیٹیکل ریالٹیز۔ کشمیر کی جو صورتحال ہے، دا پریشر از ناٹ دیئر، تو وہ نہیں ہوگا اپ انٹل اے پوائنٹ کہ ود ان دا ریجن دیر از اے نیڈ ٹو پرووائڈ سم ڈائریکشن ٹو دس ایشو۔ ادھر سے ڈائریکشن آئے جہاں دوسری کسی طرف سے ہے، ٹوارڈ دا سیٹلمنٹ اور ادر وائز۔ خاص طور پر بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے، دیٹ از دس کہ چائنا از آلسو ان سم وے اے پارٹی ٹو دس ایشو، اور جب تک چائنا کوئی نہ کوئی اپنی اس ٹوٹل کشمیر کی سچویشن کی کوئی نہ کوئی پالیسی کلیئرلی نہیں بیان کرے گی، until that point you are not going to see international political will and movement develop. Obviously this is an issue jisme there is a huge amount of interest at all times in South Asia. Aur ek aur baat jo Europe mein once again both fringes par jo hai na discussion ho rahi hai, and that is to try and find an alternative solution to the one that was presented in the United Nations, and that is based upon identity, identifying Kashmir as an issue in its own right, with people able to elect either Indian identity or Pakistani identity, but able to remain exactly where they are in Kashmir. But once again, as I say, ye to bilkul jo hai na ek conceptual idea ki baat jo hai na, abhi ye baat cheet shuru ho rahi hai.
کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے کمیشن نے اپنی سماعت مکمل کر لی ہے، اور اس دوران مزید 9 لاپتہ افراد اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔
جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کے اجلاس کے دوران طویل عرصے سے لاپتہ 9 افراد اپنے گھروں کو واپس پہنچ گئے ہیں، جبکہ جمعرات کو ضلع تربت کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 6 افراد مزید بھی بازیاب ہو گئے ہیں۔ وزارت داخلہ حکومت بلوچستان کے ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کمیشن کے اجلاس میں 122 افراد کے کیسز کی سماعت ہوئی۔ بازیاب ہونے والے افراد میں سے 4 کا تعلق ضلع پشین و چاغی اور 4 کا تعلق کوئٹہ، مستونگ، نوشکی و خوزدار سے ہے، جبکہ 2 افراد کے نام کمیشن کے دائرہ کار میں نہ آنے کے باعث فہرست سے نکال دیے گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ اپریل میں کوئٹہ میں ہونے والے اجلاس کے بعد حالیہ اجلاس تک مزید 22 لاپتہ افراد کے کیسز کمیشن کے پاس درج ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بلوچستان سمیت دیگر صوبوں کے لوگ اب کمیشن کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں جا کر اپنا کیس رجسٹرڈ کرا دیتے ہیں۔ 9 روز تک جاری رہنے والے کمیشن کے اجلاس کا وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز تنظیم کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا۔ تنظیم کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کمیشن کے اجلاس میں ہماری شکایات پر توجہ نہیں دی جاتی۔ ادھر بلوچستان کے جنوبی ضلع تربت کیچ سے تعلق رکھنے والے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے 6 افراد بازیاب ہو کر واپس اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں۔ تربت کے ایک سماجی کارکن احد الہی نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ کل لائے گئے جو وہاں پر بنتی مینگل کے بندے ہیں، اس کے حوالے کے دیے۔
بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے صوبائی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اختر حسین لانگو نے وی او اے سے گفتگو کے دوران لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والے کمیشن کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن کی کارکردگی لوگوں کے توقعات کے مطابق نہیں۔
ابھی جو فرسٹ فیز پہ انہوں نے اعلان کیا تھا 50 بندے چھوڑنے کا، جس میں سے کوئی میرے خیال سے 30 کے قریب لوگ آ گئے ہیں واپس اور باقی لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اگر وہ کمیشن اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر لیتا تو شاید یہ ایشو حل ہو جاتا۔ اب جا کے گورنمنٹ نے ریئلائز کیے لوگ جو اٹھائے گئے تھے ان کو ایسا ایسا ریکور کر کے وہ چھوڑ رہی ہے۔
پاکستان تحریک انصاف اور بی این پی مینگل کے درمیان ہونے والے تحریری معاہدے میں جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کی بازیابی اولین نکات میں سے ایک ہے۔ بی این پی نے پی ٹی آئی سے حکومت کی تشکیل کے وقت 6 اور حال ہی میں اسلام آباد میں 9 نکاتی معاہدہ کیا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے بقول بی این پی مینگل کی حمایت سے ہی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت قومی اسمبلی سے نئے مالی سال کے لیے بجٹ پاس کرانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ بی این پی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے درمیان حالیہ ملاقات میں وفاقی حکومت کی طرف سے پارٹی رہنماؤں کو بتایا گیا کہ 150 سے زائد افراد اب بھی بعض اداروں کی حراست میں ہیں، جن کو بتدریج رہا کر دیا جائے گا۔ وزارت داخلہ حکومت بلوچستان کے مطابق کمیشن کے پاس 435 جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کے کیسز درج کرائے گئے تھے، جن میں سے 193 واپس اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحوں کے تحفظ کے لیے خصوصی پولیس فورس قائم کی گئی ہے۔ ٹوریزم پولیس پاکستانی کشمیر کے بڑے داخلی راستوں پر سیاحوں کی شناخت کے علاوہ انہیں سیاحتی مقامات کی سیر کے بارے میں رہنمائی بھی مہیا کرے گی۔ مظفر آباد سے روشن مغل اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔
سیاحوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کو تحفظ کی فراہمی اور رہنمائی کے لیے ٹوریزم پولیس کے نام سے خصوصی پولیس فورس قائم کی گئی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ سیاحت کے ناظم اعلیٰ ارشاد پیرزادہ نے بتایا کہ ٹوریزم پولیس کے قیام کا مقصد دنیا بھر کی طرح کشمیر میں آنے والے سیاحوں کو ہر طرح کی مدد اور رہنمائی مہیا کرنا ہے۔
تمام ٹورسٹ کو اس وقت جو بھی آ رہے ہیں، جس بھی طرف سے آ رہے ہیں اور جس انٹری پوائنٹ سے بھی وہ داخل ہو رہے ہیں، وہاں پہ ان کو ویلکم کرتی ہے یہ ٹورسٹ پولیس۔ ان کو اکارڈنگلی گائیڈ لائن دیتی ہے، ان کو جو ہے نا ایجوکیٹ کرتی ہے کہ کس جگہ پہ جانا ہے، کہاں پہ آپ کو بہتر جو ہے نا وہ اقامتی سہولیات مل سکتی ہیں، کہاں پہ آپ کو ٹائر پنکچر کی دکان مل سکتی ہے، کہاں پہ پیٹرول پمپ مل سکتا ہے، کہاں پہ کموڈیٹیز آف لائف مل سکتی ہیں۔
تحریک انصاف کے پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے رکن اور ایک نجی سیاحتی ادارے کے سربراہ عبد الماجد خان کا کہنا ہے کہ حکومت کو سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مزید سیاحتی قیام گاہوں کے قیام کے لیے بجٹ میں فنڈز رکھنے چاہیے تھے۔
لیکن سب سے جو قابل افسوس امر یہ ہے کہ جو فیسلٹیز ریکوائرڈ ہونی چاہیے تھی وہ فیسلٹیز ٹورسٹ کو نہیں, جس کی وجہ سے ٹورسٹ یہاں آتا تو ہے لیکن اس کو آگے وہ پراپر فیسلٹیشن نہیں ہوتی. ابھی حال ہی میں گورنمنٹ کا نے نیا بجٹ پیش کیا ہے اور یہ فارچونیٹ بات ہے کہ ٹورزم جیسے امپورٹنٹ ایلیمنٹ کے لیے جہاں ان کو اس سے ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے کوئی خواتر خواہ اضافہ اس میں نہیں.
تاہم انہوں نے کہا کہ سیاحوں کے ساتھ پولیس کی طرف سے نامناسب رویہ اختیار کرنے کے واقعات سامنے آنے کے بعد ٹورزم پولیس کا قیام مثبت قدم ہے. محکمہ سیاحت پاکستانی کشمیر کے سابق سیکرٹری ریاض احمد خان کا مشورہ ہے کہ اس وقت چونکہ بڑی تعداد میں سیاح علاقے کا رخ کر رہے ہیں جن کے قیام و طعام کے لیے بعض سیاحتی مقامات پر تو سیرے سے کوئی بندوبست ہی نہیں ہے اور زیادہ تر میں راش اور کھانے پینے کے انتظامات ناکافی ہو گئے ہیں, تو ایسی صورتحال میں حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے.
بنیادی چیز کیا ہے اس کے لیے کہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوں, آپ کو ٹوائلٹ فیسلٹیز ہوں, آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے.
کشمیر کا خطہ قدرتی حسن اور ٹھنڈی آب و ہوا اور جنگ بندی لائن پر امن کی وجہ سے ان دنوں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. روشن مغل, اردو وی او اے, مظفر آباد.
خیبر پختونخوا کے بجلی پیدا کرنے کے اہم ڈیم ترمیلا میں بدھ کے روز الٹنے والی کشتی میں سوار لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی سرگرمیاں جمعرات کو دوسرے دن بھی جاری رہیں. امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے ہری پور شہر کے قریب تربیلا جھیل کے کنارے مرکز قائم کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کئی ایک اہم سرکاری عہدیداروں سمیت اس مرکز کا دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کے تربیلا ڈیم میں ایک روز قبل کشتی الٹنے کے حادثے میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش جمعرات کو دوسری روز بھی جاری رہا. حکام نے بتایا کہ جمعرات کے روز پانی کے تیز بہاؤ کے نتیجے میں امدادی سرگرمیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ڈوبنے والی کشتی کو نکال دی جائے. خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ لاپتہ ہونے والے زیادہ تر افراد کی لاشیں کشتی کے نیچے آ چکی ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان جمعرات کے روز ہری پور میں تربیلا ڈیم کے کنارے قائم ہنگامی کیمپ گئے جہاں پر ان کو اس حادثے اور امدادی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کی گئی. وزیر اعلیٰ محمود خان نے اس موقع پر حکام کو ہدایت کی کہ وہ تربیلا ڈیم میں تمام کشتیوں کی فوری طور پر اندراج کرے اور کسی کو بھی بغیر حفاظتی جیکٹ ان کشتیوں میں سفر نہ کرنے دے. وزیر اعلیٰ نے کشتی ڈوبنے کے حادثے میں زخمیوں کے لیے 1,00,000 روپیہ جبکہ مرنے والوں کے لواحق کے لیے پی کس 5,50,000 روپیہ امداد دینے کا بھی اعلان کیا. ہنگامی کیمپ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت میں صوبائی وزیر مواصلات اکبر ایوب نے بتایا کہ ابھی تک صرف 2 افراد کو بچا لیا گیا ہے جبکہ 4 افراد کی لاشیں نکال دی گئی ہے.
بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. جو انیشل رپورٹس یہ ہیں جی کہ پانی کا تیز بہاؤ تھا جس وجہ سے یہ کشتی الٹ گئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے تقریباً 40 لوگ اس کشتی کے اوپر تھے جی. جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تقریباً 2 سروائیورز ہیں اس میں اور 4 بچوں کی لاشیں ابھی تک ملی ہیں جو بہت جلد ادھر پہنچنے والی ہیں.
اکبر ایوب نے کہا کہ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے.
ریسکیو کی ہماری ٹیمیں بھی یہاں سے روانہ ہو گئی ہیں جی, ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا کی اور پاکستان آرمی کے بھی جو ریسکیو ٹیمز ہیں, ایک ہیلی منگلہ سے آیا ہے, ایک غازی سے آیا ہے, وہ پاکستان آرمی کی بھی ٹیمز وہاں پہنچ گئی ہیں. میری وہاں ان سے ٹیلی فون کے اوپر رابطہ بھی ہوا ہے. ان کے کہنے کے مطابق کرنٹ بہت تیز ہے, یہ چھوٹی بوٹس کے ساتھ یہ لاشوں کو نہیں نکالا جا سکتا. وہ جو زیادہ اسٹرینتھ والی بوٹس ہیں, اسٹرانگ بوٹس ہیں, ان کا انتظام کر رہے ہیں اور جا کے انشاءاللہ تعالی جو بھی پوزیشن ہے ان کی باڈیز کو ان کو نکالا جائے گا. کشتی کا سائز ٹھیک ٹھاک بڑا ہے, وہ الٹی ہوئی ہوئی ہے. ان کو یہ بھی شک ہے کہ شاید اس کشتی کے نیچے بھی کوئی نہ کوئی لاشیں موجود ہوں اور اس کو سیدھا کرنے کی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں.
حکام نے بتایا کہ کشتی ڈوبنے کے حادثے میں متاثرہ لوگوں کا تعلق تورغر اور شانگلہ اضلاع سے ہے اور ان میں سے 14 افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اقوام متحدہ کے مطابق لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے نواح میں قائم قید خانے پر ہونے والے حملے میں کم از کم 55 قیدی ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. اس قید خانے میں غیر قانونی تارکین وطن کو رکھا جاتا ہے. طرابلس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار حیدر مرڈک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
طرابلس کے نوا میں واقع اس قید خانے میں ان تارکین وطن کو رکھا جاتا ہے جو مختلف ملکوں سے بھاگ کر طرابلس آتے ہیں۔ اکثر لوگ طرابلس سے یورپ کا رخ کرتے ہیں۔ منگل کو ہونے والے اس فضائی حملے میں درجنوں قیدی ہلاک ہوئے جبکہ اس سے زیادہ تعداد زخمی ہوئی ہے۔ زخمی ہونے والا ایک قیدی کہہ رہا ہے، سوڈان سے آنے والا یہ قیدی کہہ رہا ہے کہ پہلے تو ہم سمجھے کہ کوئی فوجی جھڑپ ہو رہی ہے، پھر بمباری کی آوازیں سنائی دیں اور ہم نے دیکھا کہ عمارت کو آگ لگ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس حملے کو جنگی جرائم میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ طرابلس میں سرکاری حکام کہنا ہے کہ مشرقی لیبیا میں ایک باغی فوجی لیڈر خلیفہ ہفتار کی وفادار فوجوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ ہفتار کی فوجیں ایک عرصے سے لیبیا میں سرکاری فوجوں سے نبرد آزما ہیں۔ سرکاری فوجوں کو بین الاقوامی حمایت حاصل ہے۔ اس جنگ میں اب تک سینکڑوں افراد ہلاک اور 1,00,000 کے قریب بے گھر ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف بہت سے ملکوں سے فرار ہو کر ہزاروں افراد لیبیا آتے ہیں، جن میں سے اکثر کو گرفتار کر کے عارضی قید خانوں میں رکھا جاتا ہے، مگر جنگ کی وجہ سے یہ قید خانے بھی غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ طرابلس کی پولیس کے ایک اعلی افسر لیفٹیننٹ کرنل نورا دین گریتلی کہتے ہیں، یہ تارکین وطن افریقہ، ایشیا اور عرب ملکوں سے آتے ہیں، جن میں بنگلہ دیش، مراکش، مصر، شام، کیمرون، نائجیریا اور نیجر شامل ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس قید خانے کے قریب اسلحہ ذخیرہ کیا گیا تھا اور اس حملے میں اس اسٹور ہاؤس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سوڈان میں احتجاجی لیڈروں کا اتحاد حکمراں فوجی جنرلز کے ساتھ براہ راست بات چیت دوبارہ شروع کر رہا ہے، جس میں ایک نئی گورننگ باڈی کے قیام کا فیصلہ کیا جائے گا جو نئے انتخابات کی راہ ہموار کرے گی۔ تبدیلی اور آزادی کے لیے قائم اتحاد نے ایتھوپیا کے سالسوں کے زور دینے پر بات چیت کی ہے۔ اتحاد کے ترجمان مدنی عباس مدنی کا کہنا تھا،
اي تفاوض يجب ان يبتدي من النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها وهي نقطه واحده مجلس السياده، وحتى في مجلس السياده هي في مساله رئاسة مجلس السيادة، لأن الطرفان اتفقا على الغالبية المدنية في المقترح الموجود 8-7 والذي عدل إلى 5-5۔
مدنی عباس مدنی کہہ رہے ہیں، ان نکات پر مذاکرات شروع ہوں گے جن پر اتفاق نہیں ہو سکا، اور ان میں سب سے اہم عبوری کونسل ہے۔ کونسل کے سربراہ پر اختلاف ہے کیونکہ دونوں فریقوں نے سیویلین اکثریت پر اتفاق کیا تھا۔ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ فوج اقتدار چھوڑ دے، جس نے صدر عمر البشیر کے 30 سالہ اقتدار کے خاتمے کے بعد اپریل میں حکومت سنبھالی تھی۔ چین نے ہانگ کانگ میں حکومت مخالف مظاہرین کی حمایت کرنے پر برطانیہ پر کھلی مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ برطانیہ نے چین کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس نے ہانگ کانگ کی حیثیت سے متعلق دونوں ملکوں کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اسے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ جمہوریت کے حامیوں نے برطانیہ پر زور دیا ہے کہ وہ مزید اقدامات کرے، کیونکہ ہانگ کانگ کے عوام کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا اس کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ہینری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیتی۔
ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں مظاہروں میں ایک نمایاں علامت برطانیہ کا پرچم یونین جیک رہا ہے۔ پیر کو برطانیہ کی جانب سے ہانگ کانگ کو چین کے حوالے کرنے کے 22 سال مکمل ہو گئے، اور اس موقع پر برطانوی پرچم کو لہرانا گویا نافرمانی کا مظاہرہ تھا۔ اس سال یہ دن پرتشدد مظاہروں کی نظر ہو گیا۔ مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب ایک مسودہ قانون منظور کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے تحت ہانگ کانگ کے ملزموں کو مقدمہ چلانے کے لیے چین کے حوالے کرنے کی اجازت مل جاتی۔ منگل کو برطانیہ کے وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ نے کہا کہ ایسا کوئی قانون دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کی خلاف ورزی ہوگا۔ برطانیہ نے 1984 میں ایک بین الاقوامی ذمہ داری کے قانونی معاہدے پر دستخط کیے، جس میں ایک ملک دو نظام کے ضابطے کا تحفظ کیا گیا تھا، ہانگ کانگ کے عوام کی بنیادی آزادی کا تحفظ کیا گیا تھا، اور ہم اس معاہدے پر جم کر کھڑے ہیں، ہانگ کانگ کے عوام کے ساتھ جم کر کھڑے ہیں۔ اور اگر بین الاقوامی ذمہ داری کے اس قانونی معاہدے کا احترام نہ کیا گیا تو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ تھے جیرمی ہنٹ کے الفاظ۔
چین نے بدھ کو اس پر سخت رد عمل دیا. چینی ترجمان گینگ شوانگ نے کہا, برطانیہ کا خود کو ہانگ کانگ کا محافظ قرار دینا ہر لحاظ سے خود ساختہ وہم ہے. ہم مسٹر ہنٹ سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ہانگ کانگ پر برطانوی قبضے کے دور میں جمہوریت نام کی کوئی شے تھی؟ ہانگ کانگ والوں کو احتجاج تک کرنے کا حق نہیں تھا. یہ تھے چینی ترجمان کے الفاظ. لندن یونیورسٹی کے پروفیسر اسٹیو سینگ کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ چین برطانیہ تعلقات سے بڑھ کر ہے.
The key issue here really is not only about our opposition.
در حقیقت یہاں اہم نقطہ محض برطانیہ کی ہانگ کانگ سے متعلق ذمہ داری کا نہیں, یہ اس متعلق بھی ہے کہ چین اپنے بین الاقوامی معاہدوں پر کس قدر عمل کرتا ہے. یہ تھے پروفیسر سینگ کے الفاظ. برطانیہ نے 1997 میں ہانگ کانگ کو چین کے حوالے کیا تھا اور اسے برطانوی سلطنت کے خاتمے کی آخری نشانی سمجھا گیا تھا. اس وقت ہانگ کانگ کے برطانوی گورنر کرس پیٹن تھے. وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کو اس وقت مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے.
We should have a sense of honor about Hong Kong.
ہمیں ہانگ کانگ سے متعلق فخر کا احساس ہونا چاہیے اور اس کے شہریوں سے متعلق ایک خاص احساس ذمہ داری بھی, اور اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. یہ تھے کرس پیٹن کے الفاظ. لیکن پروفیسر سینگ نے کہا کہ بریگزٹ کی وجہ سے برطانیہ کچھ زیادہ کرنے کے قابل نہیں.
China is a rising power.
چین ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور ممکنہ طور پر دوسری سپر پاور. برطانیہ ایسے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے جہاں اس کا مستقبل غیر یقینی ہے, لہذا چین کے ساتھ اس وقت کوئی تنازع حل کرنے کی کوشش میں ہم اس کے مقابلے میں خاص طور پر مضبوط پوزیشن میں نہیں. یہ تھے پروفیسر سینگ کے الفاظ. چین کہتا ہے کہ ہانگ کانگ میں احتجاج اس کا داخلی معاملہ ہے اور اس میں مداخلت کی کسی غیر ملکی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سمین, ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ لاہور سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق انسداد دہشت گردی پنجاب کے محکمے نے اعلان کیا ہے کہ بلوچ ریپبلکن آرمی کے بعض مبینہ دہشت گردوں کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کے ذریعے پنجاب کے ضلع راجن پور سے گرفتار کر لیا گیا ہے. سی ٹی ٹی کے ترجمان کے مطابق وہ لوگ ایک ریلوے ٹریک کو بم سے اڑانا چاہتے تھے. اور دوسری خبر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور ریجنسی نے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی برسی منانے والوں پر حملہ کرنے والوں کی سزا کو برقرار رکھا ہے, تاہم ان کے خلاف دہشت گردی کے دفعات کو ختم کر دیا گیا ہے. اور وائس آف امریکہ کے فل مرسر کی ایک رپورٹ ہے, آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں جمعرات کے روز متوقع طور پر انسدادی دہشت گردی کا ایک نیا مسودہ قانون پیش کیا جائے گا. یہ رپورٹ بیان کر رہی ہیں سادیہ زیبرانچا.
اس بل کی بنیاد انگلینڈ میں ہونے والی ایسی ہی قانون سازی ہے اور اس کا مقصد ان آسٹریلوی شہریوں کی واپسی پر پابندی عائد کرنا ہے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ دیگر ملکوں میں عسکریت پسند گروپوں کے ساتھ مل کر لڑائی کر رہے تھے. وزرا کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کو ایک ایسی نئی طاقت کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ان شہریوں کے اپنے ساتھ لائے گئے خطرناک نظریات سے ملک کو بچانا ہے. آسٹریلیا کے داخلی امور کے وزیر پیٹر ڈاٹن کہتے ہیں, یہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہم لوگ ایسے لوگوں سے نمٹ رہے ہیں جو دھماکہ خیز آلات کے استعمال کی مہارتیں حاصل کر چکے ہیں, جو داعش کے ساتھ کام کر چکے ہیں, لیکن ان کو اپنے ملک واپس آنے کا حق حاصل ہے اور ہمیں اپنے شہریوں کی حفاظت کا. تاہم ناقدین سمجھتے ہیں کہ یہ مسودہ قانون غیر آئینی ہے. آسٹریلیا کی لا کونسل کے مطابق یہ بہت ابتر صورتحال ہے اور کونسل نے زور دیا ہے کہ تمام شہریوں کو اعلی حکام کی اجازت کے بغیر اپنے ملک واپس آنے کا آئینی حق حاصل ہے. ہیلن ایرونگ یونیورسٹی آف سڈنی میں قانون کی پروفیسر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ غیر ملکوں میں لڑائی میں شامل ان آسٹریلوی شہریوں کو باہر نکالنا درست قدم نہیں.
All Australian citizens have a constitutional right to return.
تمام آسٹریلوی شہریوں کا یہ آئینی حق ہے کہ بغیر کسی لائسنس اور اعلی حکام کی اجازت کے وہ جب چاہیں اپنے ملک واپس آئیں. آسٹریلوی شہریت کی یہی اساس ہے. حالیہ ہفتے دو افراد کو سڈنی میں حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا. تفتیشکاروں کے مطابق دونوں کی عمریں 20 برس کے قریب ہیں اور رضوان ڈکاک اور اسحاق المتاری دونوں داعش کے نظریات سے متاثر ہیں, اور المتاری افغانستان جا کر عسکریت پسند گروپ میں شمولیت کا ارادہ رکھتا تھا. دونوں کو گزشتہ منگل سڈنی میں چھاپوں کے دوران گرفتار کیا گیا. حکام کا کہنا ہے کہ سن 2014 کے بعد مبینہ طور پر یہ سب سے بڑی منصوبہ بندی تھی جسے ناکام بنایا گیا. سادیہ زیبرانجھا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. پاکستان کے وقت مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ.